ہمارے پیارے شیخ موجود ہیں، اللہ نے صحت عطا فرمائی، تو ماشاءاللہ جب بیانات کر رہے ہیں تو اس کے بعد بیماری کے بعد جب صحت عطا فرمائی، مختصر آرام آرام سے بیان فرما رہے ہیں، مگر کیفیت ہی الگ ہے، بالکل ہی الگ کیفیت ہے ماشاءاللہ. علی اختر صاحب بتا رہے تھے اور خود نظر بھی آ رہے ہیں، اس کا لطف ہی الگ آ رہا ہے اس کا.
جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی، حسن فانی پر فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے، فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے.
جدھر بھی دیکھو، یعنی جو عشق ہے، لڑکا لڑکی کا جو عشق ہے وہ فانی ہے اور حسن فانی پہ فدا ہو رہا ہے، اللہ والے جو ہے اپنے دل کو اللہ پر فدا کر رہے ہیں، فدا اللہ پر ہیں قلب و جان اللہ والوں کے.
جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی، حسن فانی پر فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے. تجھے دھوکا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت، کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے.
تجھے دھوکہ نہ دے فانی بتوں کی، لڑکے لڑکیوں کی جو رنگت ہے تمہیں دھوکہ نہ دے دے، یا واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ، ٹک ٹاک، ویڈیو گیمز، رنگینیاں. کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اختر حال لاشوں کے، ان جو لڑکے لڑکیوں کے تم فدا ہو رہے ہو، تو ایک دن قبروں میں دیکھنا ان کا کیا حال ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جب جاتے تھے تو بولتے تھے، باقاعدہ للکارتے تھے، اے نوجوانوں تمہاری جوانی کا کیا ہوا، آج تم قبروں میں دفن ہو، اے حسن والوں، اے تندرستی والوں، اے باڈی بلڈر والوں، تو قبر میں بتاؤ تمہارا کیا حال ہو گیا، ساری باڈی تمہاری ختم ہو گئی، سارا حسن جھڑ گیا. اصل میں یہ اشعار اس لیے چوز کیے تھے، اس لیے سلیکٹ کیے تھے، اس لیے پڑھنے کے لیے یہ اٹھایا، کیونکہ جو تھر کا سفر ہوا تھا اس میں مولانا زاہد میاں نے یہ والے اشعار پڑھے تھے، جب میں پڑھ رہا ہوں تو میں نے کہا اس کو پوری غزل ہی اس کو پڑھ دیتے ہیں، بہت زبردست اشعار فرماتے ہیں. جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے. جیسے ہمارے پیارے شیخ جو ہیں بیان فرما رہے ہیں تو فقیر بھی اسی طرح آرام آرام سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی جو اللہ والوں کے جوتوں سے جو خاک کے ذرے لگے ہیں، وہ شہزادوں کے، بادشاہوں کے سروں پہ جو تاج ہوتا ہے اس پہ جو موتیوں لگے ہوتے ہیں، موتی لگے ہوتے ہیں، موتی کہاں اور خاک کے ذرات کہاں، مگر اللہ والوں کے جوتوں سے وہ مٹی کے ذرات لگ گئے تو وہ زیادہ افضل ہیں بنسبت اس کے کہ ایک بادشاہ کے سر پہ جو تاج ہے اس پہ جو موتی لگے ہیں. یہ بات علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے فرمائی تھی کہ اللہ والوں کے جوتوں سے جو خاک کے ذرات لگے ہیں وہ موتیاں جو تاج بادشاہوں کے سروں پہ جو تاج ہوتا ہے اس پہ جو موتی لگے ہیں اس سے بھی افضل ہیں.
جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے، وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں،
مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہے ایسے رازوں کے. وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا اختر, وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہبازوں کے. یہ جو مردے پہ مرتا ہے لڑکے لڑکیوں پہ, فیس بک یوٹیوب سب مردہ ہونے والے, وہ کیا جانے کہ اللہ والوں کے کیا رتبے ہوتے ہیں. وہ کرگس جو کسی مردہ پہ فدا ہوتا ہے اختر, وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہبازوں کے, یعنی اللہ والوں کے کیا رتبے ہوتے ہیں. وہ جو مردے پہ فدا ہوتا ہے وہ کیا جانے. مردے سے مراد یعنی جو شخص بھی اپنی زندگی کو فانی چیزوں پہ فدا کر رہا ہے. دنیا بری نہیں ہے, اسی دنیا کو دین بنا لیا جائے, مگر اس دنیا میں رکھ کے اتنے مشغول ہو جانا کہ فرائض واجبات میں کوتاہی ہو جائے, گناہ کرنے لگے اور غلط استعمال کرنے لگے اس کو, جس سے اللہ سے غافل ہو جائے, تو وہ دنیا پہ بری ہو جاتی ہے. وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا اختر, وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہبازوں کے. جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے, شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے. آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ دوسری کال آئی ہے. اچھا اچھا, یہاں پہ نہیں ٹیک لگا رہا, ادھر ٹیک لگا رہا. ابھی کے ٹیک کیا لگانا ہے, ابھی تو شروع ہوئی ہے. نحمد صلی اللہ رسول کریم. ہر ہفتے ایک سنت بتائی جاتی ہے, عمل کی نیت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک بات بہت اہم ہے کہ جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو اس طرف میں لکھوا دوں گا مفتی انوار صاحب کو, جب ولیمہ سنت کے مطابق ہو گیا سب کچھ ہو گیا یا گھر میں کھانا تھا, تو جو کھانا بچتا ہے تو ڈیکوریشن والے بہت بے دردی سے جو پلیٹوں میں بچتا ہے اس کو جا کے سائڈ پہ مٹی میں پھینک دیتے ہیں, تو اس کو ہمیں خیال رکھنا ہوگا. یہ مجھے حق بتانا بھی, حضرت والا کو بھی لکھوانا ہے. یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ جب بھی کوئی تقریب ہو گھر کے اندر, شرعی تقریب کی بات ہو رہی ہے, غیر شرعی تو جائز ہی نہیں, شرعی شادی ہو یا مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے اور ڈیکوریشن والے بھی آئے ہوں, تو جو کھانا بچے ان کو ان کے ہیڈ کو بتا دیا جائے جو کنٹرول کرتا ہے, کہ بھائی جو کھانا بچے گا ہڈیاں الگ ڈالے گا, چاول الگ, روٹیاں الگ رکھیے گا, اس کو زمین پہ مت پھینکیے گا, پھر ہم اس کو جمع کر کے غریبوں کی بستی میں دے دیں گے جا کے, تاکہ وہ استعمال ہو جائے. ورنہ حضرت مولانا شاہ ابرار اس کا فرماتے تھے کہ ایک لقمہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے ہر کوئی تو جو بھی آتے ہیں کھانے تو سب ایسے میں کسی کو سمجھ تھوڑی ہوتی, بچے بھی کھا رہے ہیں, بوڑھے بھی کھا رہے ہیں, عورتیں بھی کھا رہی ہیں, تو کھانا اتنا سارا بچتا ہے تو اس کو ایک جگہ الگ الگ کروا دیا ہے, سالن الگ, روٹی الگ, اس کو بتا دی رہے کہ بھائی آپ اس کو کنٹرول کرنا, دیکھو ایک لقمہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے, جو بچے پلیٹوں میں چاول الگ کر دو, روٹی الگ, ہڈیاں الگ, بوٹیاں الگ الگ الگ, تھوڑا خرچہ ہو جائے گا اس میں, بس کہ تھیلی تھوڑی بڑی خریدنی پڑے گی, مگر یہ اس سے تو اچھا ہے کہ اللہ کے اکرم الخبز روٹی کا اکرام کرو. تو کہ ہمارے یہاں تقریبات ہوئیں شرعی شادی, تو اس میں آخر میں اس طرح توجہ نہیں رہی, تو بہت سی تقریبات میں بھی دیکھا گیا اس طرح پھر کھانا ضائع ہو جاتا ہے. پھر بعد میں آ کے کوے وغیرہ کھا لیتے ہیں, مگر وہ بات ظاہر سی بات ہے وہ انسان کو چلے آئے تو زیادہ اچھا ہے. نحمد صلی اللہ رسول کریم. مسنون برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو, جس میں ہنگامہ یا زیادہ تکلفات اور جہیز وغیرہ کے سامان کا جھگڑا نہ ہو. ساری باتیں حضرت والا نے ماشاءاللہ اس میں لکھ دی, جھگڑا ہی نہ ہو. نکاح کے لیے نیک اور صالح فرد کو تلاش کرنا چاہیے اور منگنی یا پیغام نکاح بھیجنا مسنون ہے. جمعے کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے. نکاح کو مشہور کرنا بھی سنت ہے. حسب استطاعت مہر مقرر کرنا سنت ہے. اور شب عروسی گزارنے کے بعد اپنے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں اور مساکین کو ولیمے کا کھانا کھلانا سنت ہے. ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے, دیکھیے صاف لکھ دیا, کہ بڑے پیمانے پر کھانا تیار کر کے کھلایا جائے. تھوڑا کھانا حسب استطاعت تیار کر کے دوستوں عزیزوں وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا کھلانا بھی ادائیگی سنت کے لیے کافی ہے. بھلے کسی کو نہ بلایا جائے, کوئی مذاق اڑائے تو اڑائے. ایک صحابی تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا. کسی کو برا ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس بارے میں. کیا حال ہے آپ کے؟ بہت ہی برا ولیمہ ہے کہ مالدار اور دنیا دار لوگوں کو تو بلایا جائے, جو غریب مسکین محتاج اور دیندار لوگوں کو دھتکار دیا جائے. شر الطعام طعام الولیمتی یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء. ایسے برے ولیمے سے بچنا چاہیے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور فقراء یعنی غریبوں کو, بالکل جو دنیاوی لحاظ سے غریب ہیں ان کو دھتکار دیا جائے. غریب مسکین اس میں بھی ایسے لوگ جو دیندار ہوں, غریب جیسے طلبہ ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں. ولیمے میں ادائیگی سنت کی نیت رکھو, دیندار غریب اور محتاج لوگوں کو بھی بلاؤ, امیروں میں سے جس کو بھی چاہو بلا لو, مگر غریبوں کو دھکے مت دو. جو ولیمہ دکھاوے کے لیے یا لوگوں کی تعریف کے لیے کیا جائے گا اس کا کوئی ثواب نہیں, بلکہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کا اندیشہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان لوگوں سے پوچھے گا عمران ہے کہ آواز صاف آ رہی ہے آپ کو, کیونکہ ہم نے تھوڑا دور رکھا ہوا. ایسا کریں اس کو وہاں رکھ دیں, تھوڑا دور رکھیے گا. یہ اس سے یہ مائک ہے, ان کو آواز چلی آئے گی. یہ دیکھیں اس کا فون آ رہا ہے آپ کے دوست, یہ انہوں نے خط بھی لکھا ہے. اس تار سے دور رکھیں, وہاں کھڑکڑ ہوتی ہے. ہاں بس چلی آئے گی ان شاء اللہ. یہ آنا چاہ رہے ہوں گے. رحمت الصلی علی رسول کریم. بہت ہی قیمتی, بہت عرصے بعد یہ دوبارہ کتاب شروع کر رہا ہوں. ہم نے شروع کی تھی مگر پھر کسی وجہ سے رہ گئی. اصلاح اخلاق, اتنی ضرورت ہے اس کی, مجھے زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ظاہر تو ہمارا بن گیا خانقاہ ہوں, تبلیغی جماعت, بزرگان دین کی برکت سے, مگر بد نظری کا گناہ اور اخلاق کی تو ہر وقت کی اصلاح کی ضرورت, تراش خراش کی ضرورت ہے. ایک صاحب کو میں نے کہا ہوا ہے کہ بھائی آپ یہ صفحہ پڑھیں یہ پڑھیں, مگر جب بھی غصے کا مریض ہوں میں نے کہا آپ یہ کتاب پڑھیں تو صحیح, پانچ دفعہ پڑھیں, اس کا کوئی جواب نہیں آتا ان کا. یعنی جب اصلاحی مشورہ دیا جائے تو اس پہ کوشش کریں عمل کریں, اس کا کوئی عمل ہی نہیں کرتے. پھر بولتے ہیں غصہ آ رہا ہے, غصے پہ علاج لکھا ہوا تو ہے, آپ اس میں پڑھیں. فرمایا احقر محمد اختر رف اللہ تعالی عنہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے غفلت اور سستی کے باعث نفس کو برائیوں سے پاک نہ کیا وہ نامراد رہا. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ نفس کو فرض عین فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے تزکیہ فعل متعدی ہے, جس سے معلوم ہوا یہ ایسا فعل نہیں جو صرف اپنے فاعل پر تمام ہو جیسے فعل لازم کا خاصہ ہے, بلکہ ایک مزکی اور مربی کی ضرورت ہے. یعنی ایک شیخ کی ضرورت ہے جو تزکیہ کرے, جو تربیت کرے, جو روک ٹوک کرے. اور اپنی اصلاح کو انسان خود نہیں کر سکتا, کسی مصلح کی اشد ضرورت ہے. اور چونکہ فرض کا مقدمہ فرض ہوتا ہے اس لیے مصلح تلاش کرنا, اس کی صحبت حاصل کرنا بھی فرض ہوا. لیکن انسان کو جب تک اپنے نفس کے اخلاق حمیدہ اخلاق رذیلہ کا علم ہی نہیں ہوتا, اس کو اچھائی برائی کی پہچان بھی نہیں ہوتی, بلکہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھتے ہیں. اسی طرح واضح لوگ بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں. اب ذرا ایک کو کم کر دینا. اب یہ بڑی قیمتی بات ہے, اور آواز تیز کر دیں تاکہ گلے پہ لوڈ نہ پڑے, اس لیے میں لے کر آیا تھا. اسی طرح بعض لوگ بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں, یہ دیکھیں اب میری بات آ رہی ہے, مگر برے اخلاق اور دل کی بیماریوں کا علم نہ ہونے سے برسوں گزر جاتے ہیں. انہیں اپنی اصلاح کی فکر اور تدبیر سے غفلت رہتی ہے. اصلاح کی فکر بھی نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں کہ اخلاق رذیلہ میری زندگی میں کیا ہے, اخلاق حمیدہ کیا ہے, اور تدبیر بھی نہیں. جب پتہ ہی نہیں ہے تو تدبیر کیا کرے گا, بچنے کی کوشش کیا کرے گا. اس لیے ہمارے ایک مخلص دوست مولانا محمد زبیر صاحب نے احقر سے فرمائش کی کہ ایسا مختصر سا رسالہ اچھے اور برے اخلاق پر مشتمل ترتیب کر دیا جائے جن کو احباب میں تقسیم کرنا بھی آسان ہو. تو حضرت والا فرما رہا ہے کہ مولانا موصوف کے اخلاص کی برکت سے اللہ نے حضرت والا کو توفیق بخشی اور یہ رسالہ مسمع با اصلاح اخلاق مرتب ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول اور نافع فرمائے, آمین. العارض محمد اختر عفو اللہ تعالیٰ عنہ. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سلوک کا حاصل یہ ہے, یعنی اللہ کے رستے میں چل رہے ہیں, اس کا حاصل یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں اور اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں, غفلت من اللہ جاتی رہے اور توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے. یہ اللہ کے رستے کا حاصل ہے کہ گندے اخلاق چلے جائیں, اچھے اخلاق آ جائیں, اللہ سے غفلت چلی جائے اور اللہ سے توجہ پیدا ہو جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے, اور برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کرتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. اور فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم میں سب میں میرا پیارا آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے, اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں. اب بتائیے کہ اگر ہم لوگ مشائخ کے پاس بھی جا رہے ہیں اور پھر بھی بیوی کے ایک صاحب نے تو ہاتھ موڑ دیا, بیوی کا ہاتھ موڑ کے گدھے کی طرح مارا ہے اس کو, جیسے گدھے کو کوئی مارتا ہے نا, اتنا دکھ ہوا دل. تو ظاہر سی بات ہے اب شیخ کو بھی, مگر یہ تو خوشی ہوئی کہ اپنی اصلاح کروا رہے ہیں, مگر پھر اس کو ڈانٹ بھی میں نے لگائی کہ آپ شیخ کے پاس آ رہے ہیں. حضرت والا تو قرآن حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, کمینہ ہے وہ شخص, ہیجڑا ہے وہ شخص, سب سے زیادہ برا ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کی پٹائی کرتا ہے, جو اپنی بیوی سے برے اخلاق سے پیش آتا ہے. کمینہ فرمایا, ہیجڑا فرمایا, گندے اخلاق والا فرمایا. اب یہاں کیا فرما رہے ہیں کالی کمنی والے, کہ سب سے زیادہ برا, سب سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق خراب ہیں. آپ بتائیے, شیخ کے ساتھ رہ کے اگر یہ چیزیں نہیں سیکھیں تو مطلب یہ نہیں کہ شیخ کو چھوڑ دیا جائے, سیکھیں یہ چیزیں, نہیں تو بتکلف سیکھیں اور اس کی لگ کر اصلاح کروائیں تاکہ آئندہ یہ ہاتھ نہ اٹھے بیوی کے اوپر. اللہ نہ کرے بچوں پہ بہت زیادہ ہاتھ اٹھ رہا ہے, یا بہت زیادہ اللہ نہ کرے پھر یہی چیز بڑوں پہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے, والدین بوڑھے ہو گئے ان پہ ہاتھ اٹھ گیا. فرمایا, جو نرمی سے محروم رہا ساری بھلائیوں سے محروم رہا, جو نرمی سے محروم رہا ساری بھلائیوں سے محروم رہا. ایک صاحب کو میں نے کہا تھا, بہت ہی اخلاق کے کڑوے ہوں, کہ بھئی آپ یہ شروع کریں. ماشاء اللہ انہوں نے صرف یہ پیراگراف پڑھا تھا جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا, تو بول رہے تھے اس وقت مجھے اپنی شکل نظر آ گئی کہ میرے اندر تو کچھ بھی نہیں یہ چیز ہے. احساس ہونا بھی بڑی بات ہے. پھر انسان تکلف بتکلف, جو چیز سب سے زیادہ اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے سب سے پہلے اس کی اصلاح کی فکر شروع کر دیں. شیخ سے مستقل رابطے میں رہے اور اطلاع کرتا رہے کہ بھئی اب میں غصے کو پی رہا ہوں, الحمدللہ پورے ہفتے میں ہفتے واری رپورٹ اس کو دے, مگر شیخ سے پوچھ لے کہ ہفتے واری دینی ہے یا تین دن بعد دینی ہے, تاکہ غصے کی اس کی اصلاح ہو جائے. اور یہ غصہ دب جائے گا, دوبارہ بھی نمودار ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کے اندر ایک فطری عمل رکھا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے بار بار اصلاح کروانے سے بہت عرصے تک غصہ دب جاتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا, اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی قسم کی تکلیف ظاہری یا باطنی, سامنے یا پیٹ پیچھے کسی کو نہ پہنچے, کہ ہماری ذات سے کسی قسم کی تکلیف ظاہری یا باطنی, یعنی ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ بھی کچھ لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں, سامنے یا پیٹ پیچھے نہ پہنچے. اچھے اخلاق تو یہ ہیں, دیکھیے اب ہمارے اندر یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے, توبہ کرنا بھی اچھے اخلاق ہیں, صبر کرنا اچھے اخلاق ہے. صبر کے انعامات کتابیں پڑھنی چاہیے, خواتین کو خصوصاً پڑھنی چاہیے. اگر شوہر سے ان کو شکایتیں ہیں تو, اگر یا کسی کو ساس سے شکایتیں ہیں, کسی کو بہو سے, تو یہ صبر کے انعامات حضرت والا کی سب بلو والی کتاب ہے, موٹی سی شروع کر دیں. جس نے بھی 10-12 صفحے پڑھے ہیں اس کو سکون ملی ہے, یا کرونا آج کل پھیلا ہوا ہے یا جاب نہیں لگ رہی ہے کوئی بھی, تو انشاءاللہ جب اس پر عمل کرے گا, اس کتاب کو پڑھے گا, تو صبر آ جائے گا. کہ صبر کی کیا تشریح ہے, ہمارے بزرگوں نے اس کو کیسے بیان فرمایا ہے. تو پوری زندگی کا نچوڑ میرے شیخ کا, عارف باللہ شیخ الحرم الرجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, صبر کے سارے مضامین ایک جگہ جمع کر دیے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ پڑھ لیں, مجھے بھی اللہ توفیق دے. صبر کے انعامات نام ہے اس کا. تو توبہ اچھے اخلاق ہے, صبر اچھے اخلاق ہے, شکر کرنا یہ تو بڑا پیارا عمل ہے. اللہ آپ کا شکر ہے, آپ نے ایمان دیا, انسان بنایا, جانور نہیں بنایا, پھر ایمان دیا, پھر مسلمان بنایا, پھر اہل اللہ سے جوڑا, اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی, اس پہ شکر ادا کریں. خوف خدا یہ بھی اچھے اخلاق ہے. پھر خوف کے بعد امید بھی رکھے اللہ سے, ایسے مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے, مایوسی کفر ہے. جیسے اللہ نہ کرے کوئی شخص بہت کبیرہ گناہ میں ملوث ہے اور روزانہ کر رہا ہے اور شیخ کے پاس بھی نہیں آتا, پھر کوئی ایسا بیان سن لیا, اس کے لیے حضرت فرماتے تھے وہ بھی مایوس نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے جو جا رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ایمان دے دیا. تو تم نے ہم نے کیا ایسا کون سا گناہ کیا ہے, کوئی بس ایسا کوئی نفس کی ہاتھوں پھسل گئے گناہ کر لیا, اور روزانہ بھی اگر کر رہے ہو تو تمہارا نعوذ باللہ قتل کا ارادہ تو نہیں ہے نا. اس لیے بالکل مایوس نہ ہو, ہمت کرے, اللہ سے امید رکھے, اپنی اصلاح کروا لیں, ان شاء اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی چھوٹ جائے گا. اچھے اخلاق میں دنیا سے بے رغبتی بھی آتی ہے, دنیا کمانا برا نہیں, اسے بے رغبت رہنا چاہیے. حیا بھی ایک اچھے اخلاق ہے, جس پہ آج ہمارے شیخ نے بیان فرمایا کہ بے حیائی کی وجہ سے کرونا پھیلا ہوا ہے نا, تو اس لیے حضرت نے آج ماشاء اللہ 11:30 والا جو مضمون تھا حیا کے اوپر تھا, کہ بے حیائی کی وجہ سے ایسی بیماری آ جائیں گی تمہارے بڑوں نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی. ہمارے بہت سے پیر بھائی سمبل و سوسائٹی کے اندر بڑی کرونا میں مبتلا ہے, اللہ سب کو صحت عطا فرمائے. ہمارا نور الزما بھائی بھی, ان کو آکسیجن لگی, اب تو بہتر ہوگی, اور اسی طرح اور بھی کچھ احباب ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے اپنی رحمت سے. ہمارے پیارے شیخ کو بھی کروڑوں جانے دے, ماشاء اللہ اب تو بہتر ہو گئے. ایک صاحب اور ہیں تنویر صاحب, ان کے بھائی تو پہلے انتقال ہو گیا تھا, ان کی اہلیہ کا بھی کرونا سے انتقال ہوا ہے, آج ہی جنازہ تھا. اللہ ان کی بے صاحب مغفرت فرمائے, بیوہ تھی تو ان کو بھی کرونا تھا, وینٹیلیٹر پہ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا. مگر اس سے ڈرنا نہیں ہے, کیونکہ جس کا بھی کرونا سے جو وفات ہوتی ہیں وہ شہادت میں لکھا جاتا ہے. تو جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ, جب ایک آزمائش آتی ہے تو سب پر آتی ہے, وہ بروں پر بھی, اچھوں پر بھی, اولیاء اللہ پر بھی, فاسقوں پر بھی, باغیوں پر بھی, تو ایک آزمائش سب پر آئے گی, وہ سب کے اوپر. پھر اللہ والے صبر کریں گے, ان کا درجہ بلند ہو جائے گا. اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت ہوگی, اور اگر اور زندگی مل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کریں گے. اللہ تعالیٰ, بہرحال ہم سب ڈرنا نہیں ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, احتیاط کرنی ہے, ڈرنا نہیں ہے. تو بے حیائی کی وجہ سے تمہارے بڑوں کے اندر ایسی بیماریاں آ جائیں گی جو ہمارے بڑوں نے بھی سنی ہوں گی. اب دیکھ لیجئے اتنی بے حیائی ہوئی ہے عید الاضحیٰ پہ کہ بس بتایا نہیں جا سکتا اس کو. یعنی گائے کو نعوذ باللہ خدا بنا لیا, پارٹیاں ہو رہی ہیں, میوزک ہو رہا ہے, گندی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں, ایک دوسرے کو تصویریں بھیجی جا رہی ہیں, دعوتوں میں مکس گیدرنگ, زلفیں کھول کے عورتیں آ رہی ہیں, گانے چل رہے ہیں, چکے کھائے جا رہے ہیں, منع نہیں ہے سب چیزیں, مگر حضرت فرمائے تھے کم از کم ہم لوگ ایک مرد عورت تو الگ کر لیں, ایک دوسرے کو الگ الگ تو رہیں. مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, فارم ہاؤسز جائے جا رہے ہیں. خدا پر بھروسہ کرے, یہ بھی اچھے اخلاق ہیں. اللہ کی محبت حاصل کرے, اللہ سے ملاقات کی تڑپ بھی رکھیں کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے. عبادت میں صرف اللہ کو خوش کرنے کی نیت کرے, عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرے, جس کو صدق کہتے ہیں, یعنی سچائی, صدق. یہ دھیان رکھے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں, جس کو مراقبہ کہتے ہیں. ہر روز اپنے اعمال کا حساب خود کرے کہ کیا کیا ہم سے نیک اعمال ہوئے اور کیا کیا برے اعمال ہوئے. سوتے وقت تھوڑا سا بس 1-2 منٹ کر لیں کہ آج پورے دن میں نے کتنے اچھے اعمال کیے پورے دن کیا کیا برے عمل کیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. الحمدللہ بتاتا رہتا ہوں. اتنی ساری باتیں حضرت والا کی سنائی ہیں تو کبھی کوئی بات یاد آ جاتی ہے, کبھی کوئی بات یاد آتی ہے. ایک نیک عمل بھی انشاءاللہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے, مگر ایک برا عمل بھی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. اس لیے کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھے, کسی برائی کو بھی کم مت سمجھے کہ بھائی یہ برائی کر لو, بھائی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کریں کہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچے بنائیں, کیسے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں, آسمان اور زمین کیسے بنائیں. مگر حسین لڑکیوں میں غور نہ کریں جو واکنگ کر رہی ہیں پارک کے اندر, ان کو دیکھ دیکھ کے, لڑکوں کو دیکھ دیکھ کے کہ اللہ نے کیسی خوبصورت لڑکی بنائی ہے. یہ تو اللہ نے خوبصورت تو بنائی, وہاں منع بھی تو کر دیا کہ دیکھو مت اس کو, دل تو چاہے گا. اور کچھ لوگوں کو باہر واکنگ پہ نہیں ملتی تو انٹرنیٹ پہ تلاش کر رہے ہو اسے. یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے, کچھ بھی نہیں. جس پہ لعنت برس رہی ہے آپ کو کیسے اچھی لگ رہی ہے, اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں لعنت ہے ایسی عورت پہ جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے. یہ صرف شیطان کا مسمیرزم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرے. اسی طرح اللہ کی معرفت اور عظمت حاصل کرے. معرفت یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے. اب خود تو نہیں پہچان سکتا, دنیا میں ہم لوگ پڑے ہیں. انگور کے کیڑے پہ چلا تھا انگور کھانے, تو انگور کے پتے پر عاشق ہو گیا. آج کل انگور کا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے, تو ہم لوگ انگور کے پتے پر عاشق ہیں. جو انگور کے اوپر عاشق ہیں یعنی اللہ کی محبت میں جو عاشق ہیں, ان سے اللہ کی معرفت حاصل کریں. اور اللہ کی عظمت یہ ہے, یعنی جب تنہائی میں اس وقت بھی اللہ کی عظمت رہے کہ بھائی میں مجھے گناہ نہیں کرنا, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ اللہ کی عظمت ہوتی ہے. اسی طرح وفائے عہد یعنی اپنے وعدے کو پورا کرنا, یہ بھی اچھے اخلاق ہیں. توازو اختیار کرنا. کل پرسوں کی بات ہے, میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی تھی, فون آیا ہوا تھا, دونوں کو میں سمجھا رہا تھا. میں نے دونوں سے کہا میں نے مجھے آپ کی کوئی کہانی نہیں سننی. میں نے کہا کہ آپ کو مجھے کوئی کہانی نہیں سننی. دونوں توازو اختیار کریں, ایک دوسرے سے معافی مانگیں. غلطی دونوں کی ہے, جھگڑا ہمیشہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. اگر ایک چپ رہتی نا, یا ایک مرد چپ رہتا ہے یا عورت چپ رہتی, کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. جھگڑا ہمیشہ ہوتا ہے دونوں طرف سے. کسی ایک نے بدگمانی کی, دوسرے نے اور بدگمانی کر لی. ذرا پانی تو لا دو بھائی. تو بدگمانی ہی ویسے. میں نے کہا آپ دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگیں اور توازو اختیار کریں, اللہ کے لیے ہمت کریں. شیخ سے تعلق آپ نے کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ بھائی ہماری اصلاح ہو جائے. جب آپ دونوں نے جھگڑے کے وقت مجھے فون کیا ہے تو حضرت مفتی نعیم صاحب نے فرمایا شیخ قاضی تو ہے نہیں کہ آپ کی سن کے فیصلہ کر دے, اس کی سن کے فیصلہ کر دے. شیخ کو قاضی مت بناؤ. شیخ سے تعلق مع اللہ سیکھو, شیخ سے اللہ کا عشق سیکھو. جس کے دل میں اللہ کا عشق آئے گا وہ لڑائی جھگڑوں میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا. اسی طرح اللہ کی رحمت اور شفقت. مخلوق خدا پہ رحمت اور شفقت بھی سیکھے. اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا بھی سیکھے کہ بس اللہ کا فیصلہ آ گیا, مجھے یہ بیماری آ گئی ہے, میں اللہ سے راضی ہوں. اس کے ختم کرنے کی کوشش کرے گا, دوائی بھی پیے گا, احتیاط بھی کرے گا, مگر اللہ سے راضی بھی رہے گا. پھر توکل بھی کرے, یعنی گھوڑا باندھ کر, اونٹ کو باندھ کر, گاڑی کو لاک لگا کے پھر اللہ پہ بھروسہ بھی کرے کہ بس میں نے تو جاب کے لیے سب اپلیکیشن دے دی, اب اللہ پہ بھروسہ ہے, مگر کوشش بھی کرتا رہے. حلم, ایک حلم ایک صفت ہے, یہ برداشت کرنا. ادھر رکھ دیجیے اس طرح سے, یہاں پہ ہے نا, برداشت کرنا. اس طرف رکھ دیجیے, نکال بھی دینا. تفویض ایک بہت اچھا اخلاق ہے. تفویض کہتے ہیں کہ یعنی ایک تجویز ہوتا ہے کہ میرا گھر ایسا ہو, میری جاب ایسی ہو, میرا رشتہ ایسا آئے, میرے بچے ایسے ہوں, میری گاڑی ایسی ہو. یہ تجویز ہے, اللہ کو اپنا حکم سنا رہا ہے. مانگ سکتا ہے, مگر تفویض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو مجھے جس جزا کر لو, اپنے جتنا دیا ہے پانی. جزاک اللہ. تفویض کہتے ہیں کہ میں نے کوشش تو کی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, مگر اس میں اتنا پاگل نہیں ہو گیا, پھر اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی ہوں. پھر تسلیم و رضا اور یقین. اچھے اخلاق میں یقین بھی ہے, اللہ پر یقین رکھے کہ اللہ ضرور مجھے اپنا پیارا بنائیں گے. اللہ تعالیٰ یقین رکھے, اور یہ ایمان و یقین اللہ والوں کی صحبت میں بنتا ہے. ایک شعر ہے, صبر و شکر و قناعت اور حلم و یقین. صبر و شکر و قناعت اور حلم و یقین, تفویض و توکل و رضا و تسلیم. فرما رہے ہیں حضرت والا اس شعر کے اندر سب اخلاق حمیدہ جمع ہو گئے. صبر, شکر, قناعت. قناعت کہتے ہیں جتنا اللہ نے دیا ہے جتنی چادر دیئے اتنا پیر پھیلائے, بلکہ حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں تھوڑا کم پھیلائے. اور حلم کہتے ہیں برداشت کو. خلاف مزاج ہزاروں لوگوں کی زندگی میں باتیں ہوتی ہیں, تو برداشت کریں, خصوصاً گھر کے اندر بچے بیوی بڑے بوڑھے مزاج کے خلاف ہزاروں باتیں ہوتی ہیں, اس کو برداشت کر لیا کریں, آپے سے باہر نہ ہوں, ایک دم بدگمانی نہ کریں جب تک پورا یقین نہ ہو جائے, اور اگر پورا یقین بھی ہو گیا تو خاندان کے اندر معاف کر دینا چاہیے, انتقام نہیں لینا چاہیے, کیونکہ اس خاندان والے سے ہمیں کام بھی پڑ سکتا ہے, اور کام نہ بھی پڑے پھر بھی خاندان والے ہوتے ہیں, خون کے رشتے ہوتے ہیں, تو ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, تو ان کو معاف کر دینا چاہیے. اچھا یہ تو اچھے اخلاق ہو گئے. بہت دنوں بعد یہ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے اور مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ مقصد تو اپنے نفس کی اصلاح ہے کہ میں صحیح ہو جاؤں. اتنے زمانے سے مجالس ہو رہی ہیں, ہمارے اندر یہ سب باتیں پیدا ہو جائیں. یہ تو اچھے اخلاق یا برے اخلاق, ہمارے شیخ کا جو بیان ہو رہا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, کیونکہ بیماری کے بعد اٹھتا ہے انسان تو تھوڑی کمزوری ہوتی ہے, مگر الحمدللہ مجھے بھی صحت اچھی ہے, اللہ کا شکر ہے. ہمارے شیخ کی بھی صحت بہت اچھی ہے, مگر ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ تھوڑا آہستہ آہستہ بولیں. اب برے اخلاق ہیں, یہ تو اچھے اخلاق ہیں, برے اخلاق کیا ہیں؟ عجب ہے. عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, کہ میں اچھا لگ رہا ہوں. تکبر ہے کسی انسان کو حقیر سمجھنا. چغل خوری یہ بہت عام ہوئی ہے رشتہ داروں میں, جیسے بتا رہے تھے ابھی مولانا فرحان صاحب درس سے قرآن شریف دے رہے تھے, تو فرمایا تھا کہ پہلے زمانے کے اندر فون نہیں ہوتے تھے تو جھگڑے نہیں ہوتے تھے, جب فون آئے جھگڑے بڑھ گئے, پھر جب اسمارٹ فون آیا تو واٹس ایپ کے اوپر ذرا سا ساس نے کچھ کہہ دیا, ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا, پورے خاندان کو گروپ پہ میسج چلا دیتے ہیں کہ یہ بدتمیزی کی ہے, ساری بہنوں بھائیوں سب کو بتا دیا. اب ایک بات سے سو باتیں بن گئیں, تو چغل خوری سے بچنا چاہیے. جب سے واٹس ایپ کے گروپ بنے خاندان کے اندر, تو ایک بات ہوتی ہے سو باتیں ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر نے صرف یہ بتایا تھا کہ بھائی احتیاط کرنی ہے, اور بات پھیل گئی کہ کرونا ہو گیا. دیکھیں نا بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. خواتین سے بات ہوتے ہوتے میرے بارے میں تھا کہ بھائی آپ احتیاط کریں گے, نمازیں وغیرہ گھر پہ پڑھ لیں, تو بات یہ پھیل گئی کہ کمال میں کرونا ہو گیا. بہرحال الحمدللہ نہیں ہوا, مگر ڈاکٹر نے احتیاط بتائی کہ آج کل چل رہے ہیں. تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی, چغل خوری نا بڑی خطرناک ہے. ادھر کی بات ادھر کرنا اور دو خاندانوں کو لڑوانا اور اس پہ خوش ہونا, یہ چغل خوری کہلاتی ہے. ایک اور برے اخلاق ہے کینہ کسی مسلمان کے لیے. اب دیکھیں اگر ہم لوگ غور کریں تو کوئی نہ کوئی بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے, تو اس کا یہ طریقہ یہ ہے کہ بہشتی زیور کا ساتواں حصہ پڑھ کر تین دن تک اس پر عمل کرے, اور پھر اصلاح نہیں ہو رہی تو شیخ کو خط لکھ دے کہ میں نے اس پر عمل کیا مگر اصلاح میری حسد سے یا کینے سے نہیں ہو رہی, اے شیخ آپ میری اصلاح فرما دیجیے. تو شیخ بتائے گا تو وہی بات, مگر اس کے مشورے میں برکت ہو جائے گی اور آپ کو ہمت مل جائے گی. پہلے خود ہمت کریں, پھر شیخ سے ہمت کے لیے درخواست کریں, اصلاح کروائیں. تو چغل خوری کا بتا دیا. کینہ کینہ کہتے ہیں کسی مسلمان بھائی کے لیے دل میں انتقام کا جذبہ ہو اور انتقام لینے کی کوشش بھی کر رہا ہو, اس کو کینہ کہتے ہیں. اور بغض کہتے ہیں کہ ہر وقت بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, ساس کے لیے, بہو کے لیے, سسر کے لیے, اللہ نہ کرے بھائی کے لیے غصہ بھرا ہوا ہے دل کے اندر. اس کا علاج بہت اچھا ہے دوستوں بزرگوں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرے, نام لے کے اس کے سامنے اس کی تعریف کرے, اس سے سلام میں پہل کرے, جو خاندانی محرم اگر ہے تو, نامحرم کو یہ نہیں کرنا, اس کو ہدیہ دے, بھلے چھوٹا سا ہدیہ ہو, اس کے سامنے اس کی تعریف کر دے, اس سے دعا کی درخواست کرے جس کے لیے آپ کے دل میں بوجھ آ رہا ہے, یہ کرے گا انشاءاللہ دل جو ہے صاف ہو جائے گا. اس طرح حسد کی بیماری ہے, حسد بھی بہت سے لوگوں کو حسد ہوتا ہے, کسی کو مال پر حسد ہوتا ہے کہ اس کا مال اتنا کیوں بڑھا ہے, اس کو اتنی عزتیں کیوں مل رہی ہیں, اور کسی کو دین پر حسد ہوتا ہے, بدترین حسد ہے کہ اس کے بیانات ہو رہے ہیں میرے نہیں ہو رہے, اس کو خلافت مل گئی مجھے نہیں ملی, یہ بڑا شیخ کا قریب ہی ہو گیا میرا میں کیوں نہیں ہوا, یہ شیخ اس کو بڑا چاہ رہا ہے مجھے کیوں نہیں چاہ رہا. یہ حسد بڑا خطرناک ہے, اس کے لیے حسد کے لیے حسد کا علاج بھی وہی ہے جو بوس کا علاج ہے. اس طرح ایک بہت برا اخلاق ہے جس سے انسان کتے اور سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, وہ ہے غصہ. یعنی کتا کتنا خطرناک ہے, کتنا نجس جانور ہے, اور سور تو کتنا نجس, عام مسلمان بھی اس کو پسند نہیں کرتا سور کو, تو برے اخلاق کی وجہ سے انسان اتنا گر جاتا ہے. غصہ جو ہے نا اس کا علاج کروائے باقاعدہ لگ کر, جیسے شہوت کا علاج ہوتا ہے, بدنزی کا علاج ہوتا ہے, غصے کا مستقل علاج کروائے. جو شخص بیوی کو ہاتھ ہی موڑ دے, اللہ نہ کرے, اس شخص نے اتنے ظلم کیا بیوی پہ, اب پھر مجھے فون کر رہے ہیں کہ میں جو ہوں بیوی کو بہت مار مار کے آیا ہوں. میں نے کہا مارنے سے پہلے اصلاح کراتے نا. بات عجیب میری حالت ہو گئی کہ آپ نے شیخ کے ساتھ رہ کے کیا سیکھا, غصہ کنٹرول نہیں کیا. اللہ, پھر اسی طرح کسی مسلمان کی بدخواہی چاہنا یہ بھی برے اخلاق ہے. کسی مسلمان سے بدگمانی کرنا, اکثر جھگڑے بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا گمان رکھے ہر کسی سے. برے اخلاق میں حب دنیا بھی ہے, یعنی دنیا کی محبت اتنی گھس گئی کہ نہ اپنے لباس کا پتہ ہے, نہ ٹوپی کا پتہ ہے, نہ ظاہر کا پتہ, نہ باطن کا پتہ, نہ اللہ والوں کی صحبت کا, نہ بچوں کی تربیت کی فکر. بس چپنے چھپ رہے ہیں تو چھپ رہے ہیں, ٹوپی ہے یا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور ٹخنے چھپے ہوئے ہیں, مجبوری بھی ہے نہیں اور پھر بھی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ حب دنیا ہے. ہمیشہ صالحین کے لباس میں رہنا چاہیے, اور اگر کوئی مجبوری ہے جاب پہ جا رہا ہے تو ٹخنے کھول کے میچنگ کے موزے پہن کے جائے, اور جب نماز پڑھ رہا ہے تو حضرت نے فرمایا ابھی مجلس سے فرمایا کہ اپنے پاس ایک کرتا رکھے, اور جیسی نماز کا وقت ہو کرتا اپنے بریف کیس سے نکالے, اپنے بیگ سے نکالے اور کرتا پہن لے, تاکہ آگے پیچھے کا نماز کے وقت تو کم از کم چھپ جائے. نماز کے وقت آپ کیوں پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس کا کرتا پہن لیں, لوگوں کو دیکھنے دیں, برا لگے تو لگے. میں تو اللہ کو دیکھا, نیچے بھلے پینٹ پہنیے, اوپر سے آپ کرتا چڑھا لیں تاکہ نماز کے وقت تو کم از کم, اسی طرح آفس جاتے آتے وقت بھی اوپر سے کرتا لگا لیں. بھلے کرتے پہ استری نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, استری ہو تو اچھا ہے, واشنگ میئر پہ استری کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ایسے کرتے سلوا لیں اس پہ استری کی ضرورت نہ ہو, تاکہ زیادہ وقت صالحین کے لباس میں رہیں. پھر اپنے آفس میں ہیں آپ, بھلے پینٹ شرٹ میں رہیں کوئی مسئلہ نہیں, اور اس میں بھی زیادہ مسئلہ ہے تو کم از کم پینٹ جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہو, ڈھیلی ڈھالی ہو, ٹائٹ پینٹ نہ ہو. حب دنیا نہ ہو دل کے اندر. حب دنیا ہوتی ہے نا, اسمارٹ فون پہ بھی انسان پاگلوں کی طرح مشغول رہتا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر. ذرا سا کچھ بات ہو گئی, ہر چیز انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا ہے. آپ بتائیے اس وقت لائٹ چلی جائے, ٹیلی نور, یو فون, زونگ, جیسے ہم لوگ تھر کے علاقے میں گئے تھے وہاں کوئی سگنل ہی نہیں آتے تھے, تو وہاں کسی گھر میں ٹیلی ویژن ہی نہیں ہے, اور صرف ٹیلی نور کی سم تھی, وہ بھی صرف دو تین گھنٹے کھلتی ہے. اس وقت جس گاؤں والوں نے اسمارٹ فون تو خریدا ہے, بس وہ دو تین گھنٹے وہ لوگ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں, وہ بھی اپنے ایسی لذتوں کے لیے. بتائیے اس وقت تو کوئی استعمال نہیں کر سکتا نا, جب سگنل نہیں ہوں گے تو اپنے وہی گائے بکرے بھینسوں میں وہ لوگ جو ہے بس خوش رہتے ہیں. جب سگنل آ جاتے ہیں تو بچے, عورتوں کو تو مجھے نہیں پتا, بچے, جوان, بوڑھے, سب لوگ اسمارٹ فون پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ سگنل آ گئے بھائی مزے کرو. اتنا بھی مزے نہیں کرنے چاہیے. اسمارٹ فون اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو اپنے کام کے لیے رکھا ہے نا, اس کام میں بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے. اس کام تک رکھیں, اس کو زیادہ اندر مت گھسیں, ورنہ انسان ذکر بھی نہیں کرتا, تلاوت بھی نہیں کرتا. یہ دنیا کی سب دنیا کی رنگینیاں ہیں. اگر سارے ٹاور گر جائیں نا یو فون کے, پھر دیکھتے ہیں آپ لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں یو فون یا جو بھی ہے. اللہ نہ کرے گر جائیں, یہ تو ہمارے فائدے کے لیے مگر بتا رہا ہوں. بس سب سگنل بند ہو جائیں, سب پہ پابندی لگ جائے, فیس بک, یوٹیوب وغیرہ پہ سب کی یہ جو حرام کاریاں ہیں یا کچھ, وہ بند ہو جائیں گی. جو اس میں مزے لے رہے ہیں, سارے نوجوان گھروں میں بیٹھے ہوئے نماز کے لیے نکلتے ہی نہیں, پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہیں ہم سب. ان کی زلفوں میں پونی بندی ہے, ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے, اتنی لاؤڈ اسپیکر پہ کانوں کی اذان کی آواز نہیں آئے گی. ڈرامے کا پتہ ہوگا کہ ارطغرل کا ڈرامہ کب آتا ہے, پھر ڈرامہ کیا آتا ہے جو, تو اس میں سیو ہوتا ہے میرے خیال سے, کوئی اس کا ٹائم تو نہیں ہوتا ہے. اس کا سب پتہ ہوگا, میری لڑکی جو ہے چیٹ پہ کب آئے گی, اس کے ابا کب گھر پہ نہیں ہوتے, یہ سب کچھ پتہ ہوگا. یہ سب حب دنیا ہے. اسی طرح فضول اور خلاف شرع کلام کی حوث, ہر وقت باتیں چل رہی ہیں, خلاف شرع کام ہو رہا ہے اور اس کی باتیں چل رہی ہیں ہر وقت, فضول کام. اس طرح غیبت, واٹس ایپ کے اوپر کتنی غیبتیں ہوتی ہیں آپ بتائیے. تو غیبت کرنا بھی گناہ ہے, کسی مسلمان بھائی یا بہن کی ٹویٹ پیچھے برائی کرنا جو اس میں پائی جاتی ہے غیبت کہلاتی ہے. اسی طرح جھوٹ بولنا, آج کل تو جھوٹ ایسا بولا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹ بولا, شیخ سے بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بات گھما دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹوپی پہنانا لفظ صحیح نہیں, ٹوپی ایک صالحین کی نشانی ہے, اس جملے سے بچنا چاہیے. اسی طرح بخل کرنا, یعنی اللہ نے پیسہ دیا ہے پھر بھی بیوی بچوں کا جو ہے دودھ لا کے نہیں دے رہا, بیوی بچوں کے آٹا لا کے نہیں دے رہا, اب بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہیں. ایسے بھی حیدرآباد میں دوست ہیں, پیسہ ہے مگر وقت پہ لا کے نہیں دیتے. میں نے ان سے کہا ہے کہ بھائی آپ سودا سلف جو آٹا دال چاول ہے وہ تو مہینے کا لے آیا کریں, چلو ایک دو مہینے کا لے آئے تاکہ اس کی مشکل ہی نہ ہو, اور دودھ والا لگوا دیں گھر میں دودھ آ دیا کرے آ جائے گا. جب بھی دیکھو بےچارے بھوکے بیٹھے ہوئے بیوی بچے, یہ کوئی طریقہ, یہ کنجوسی ہے. اسی طرح ریا ہے, ریا کہتے ہیں کسی بیان کو یا کسی بھی عمل کو اللہ کے لیے نہیں کرنا, مخلوق کو دکھانے کے لیے. اس پہ بہت تفصیلی آج بیان کرنا تھا مگر خود ہی سب لوگ پڑھ لیجئے گا خزائن معرفت و محبت. مجھے اتنا ہل گیا, میں رات کو آنکھ کھلی تو حضرت والی کتاب میں نے شروع کر دی. اس میں لکھا ہوا کہ میرے شیخ کی 80 برس کی عبادت کا نچوڑ ہے, کچھ لوگ ساری اعمال کی تاکید کرتے ہیں مگر دل کی نگرانی کرنا یہ بات ہر کوئی نہیں بتاتا کہ اپنے دل کی ہر وقت نگرانی رکھیں. یہ مشکل کام ہے کہ قلب میں کیا ہو رہا ہے. بظاہر خاموش بیٹھا ہوا ہوں, کوئی عمل نہیں کر رہا, لیکن اندر کارخانہ چل رہا ہے. کبھی کسی سے جلن پیدا ہو گئی, کبھی کسی مسلمان سے اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ فلاں فاسق ہے فاجر ہے, میں تو بڑا اللہ والا ہوں, میری حالت اس سے اچھی ہے. کبھی دوسروں کو تو حقیقی نہیں سمجھ رہا لیکن اپنے آپ کو مقدس سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہا ہے کہ میں تو عارف باللہ بن گیا, میں تو شیخ قطب بن گیا, میں تو غوث بن گیا. ہمارے بنگلہ دیش والے دادا شیخ فرما رہے تھے یہ, میں تو شیخ ہوں, میں تو اتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے, میں نے تو بزرگ ہوں, میں تو بڑی اونچی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, کتنے لوگ بغیر اونچی ٹوپی کے, بغیر خانقاہ میں ٹوپی کے کتنے اچھے اخلاق والے ہیں, اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. کسی کے مقابلے میں اپنے کو اچھا سمجھنا ہے تکبر ہے. اسی طرح کہ کبھی عزت اور شہرت کی طلب دل میں گھس رہی ہے کہ لوگ میری عزت کریں, میری گاڑیاں آئیں. کسی نے دعا میں روتا ہوا دیکھ لیا تو نفس خوش ہو رہا ہے کہ اب تو لوگ مجھ سے دعا کرائیں گے, مجھے بزرگ سمجھیں گے. کبھی دل میں ہٹو بیٹے ریا پیدا ہو رہا ہے, یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے. اسی وجہ سے ہر وقت قلب کی نگرانی کی ضرورت ہے. یہ دوسری کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں, جو آج سنانا تھا میں اس کا وقت نہیں ہے. ہر وقت دل پر نگاہ رکھو کہ قلب میں کوئی ایسی چیز تو نہیں گھس رہی جو ہمارے اللہ کو ناراض کر دے. سبحان اللہ. ان سب کا علاج یہ ہے کہ خاتمے کا خوف ہو کہ نہ جانے میرا خاتمہ کیسا ہوگا. فرمایا کہ عام مومنین تو بڑی چیز ہے, میں تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں, بلکہ میں تو کتے اور سور سے بھی بدتر ہوں, کیونکہ ابھی مجھے معلوم نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا. اگر اپنے کو اچھا سمجھ بھی لیا, آج اگر لوگوں میں واہ واہ ہو بھی گئی, لیکن خدا نہ خواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو کتے اور سور سے ہی بدتر ہو گیا. ہاں جس دن خاتمہ اچھا ہو جائے گا اس دن اپنے کو اچھا سمجھ لوں گا. جیسے ہاکی میں, ہاکی کا گیم ہوتا ہے, اس کو دیکھنا جائز نہیں کیونکہ اس میں چڈی پہنتے ہیں, اور چڈی پہننے والے کو دیکھنا بھی جائز نہیں کیونکہ ناف سے ٹخنے چھپانا, ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. جیسے ہاکی میں کھلاڑی جو ہے گیند کو دائیں بائیں لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے لے کے جاتے ہیں, لیکن اس کا نام ہوتا ہے جو گول کر دیتا ہے. ابھی ہم بھی اپنے ایمان کا گیند لیے جا رہے ہیں اور شیطان و نفس مقابلے میں ہے. جس دن اس گیند کو ان سے بچا کر لے گئے, شیطان و نفس سے اور معاشرے سے, اور گول کر دیا, اس دن سمجھ لو میں کامیاب ہو گیا, ورنہ اگر گیند چھن گئی تو سب بیکار اور حقیر ہے. اس لیے جب اپنی بڑائی یا کسی کی حقارت دل میں آئے فوراً اپنے خاتمے کا خیال کر لو. اگر خاموش بیٹھے ہوئے ہو, بظاہر کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں لیکن دل کی نگرانی کر رہے ہو, تو یہ دل کا عمل ہے اور دل کی عبادت ہے. ظاہری اعمال تو عام مومنین بھی کرتے ہیں لیکن دل کی نگرانی اولیاء اللہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت فرما رہے ہیں میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ تنہائی میں بیٹھے ہیں, میں دور حضرت کو دیکھتا تھا لیکن ایسے کہ حضرت والا کو میری موجودگی کا علم نہیں ہوتا تھا, تاکہ حضرت کی عبادت میں خلل نہ پڑے. بیٹھے بیٹھے بعض وقت حضرت والا حضرت شاہ عبد الغنی پھلکوئی رحمتہ اللہ کہتے تھے, یا ربی معاف فرما دے, یا ربی معاف فرما دے, جیسے اللہ تعالیٰ سامنے ہو اور باتیں ہو رہی ہوں. یہ کیا تھا, یہ کبھی جاہ کا خیال آ گیا تو فوراً اس کی تلافی کر دی. کہ نفس میں بڑائی نہ آنے پائے. اس راہ میں آخری دم تک دل کی نگرانی کرنی پڑتی ہے, تراش تراش میں لگا رہنا پڑتا ہے. اللہ یہ بڑی پیاری بات ہے, اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی توفیق مانگے. اخلاص کی حقیقت کیا ہے؟ اخلاص دل کی نگرانی کا نام ہے. ہر وقت دھیان رہے کسی بات سے اللہ میاں ناراض تو نہیں ہو رہے, مجمع میں تقریر کر رہے ہو اور مجمع کو دیکھ کر جاہ کا کچھ اپنی بڑائی کا خیال آ گیا کہ آج میں کچھ ہو گیا, تو فوراً استغفار کر لو کہ اے اللہ اس مجمع کو دیکھ کر جو میرے نفس میں اپنی بڑائی کے خیالات پیدا ہوئے ہیں آپ انہیں معاف فرما دیجئے. دوسرے یوں کہو, اے اللہ آپ کی بات لوگوں سے کہنے کا حق ادا نہیں ہوا. لاکھ حسین الفاظ ہوں, لاکھ واقعات اچھے ہوں, لاکھ مثالیں ہم بیان کریں, لیکن کیونکہ آپ کی ذات تو ایسی خوبیوں والی ہے کہ اگر سمندر روشنائی ہو جائے اس سے آپ کی خوبیاں لکھنی شروع کی جائیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں اور آپ کی خوبیاں ختم نہ ہو سکیں گی. سورہ کہف کی آیت ہے, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سبحان اللہ. تو یہ دل کی نگرانی ہے. یہ بڑا گہرا بیان ہے. تو اپنے ریاکاری پہ نظر, یہ ریاکاری برے اخلاق ہے. اس طرح شہوت یہ تو بہت زیادہ عام ہو گئی ہے, لڑکے لڑکیوں سے ملنا جلنا, باتیں چیٹ چپ چیٹ, ہر وقت بس نفس کی غلامی, ہاتھوں سے جوانیاں برباد کرنا, گندی فلمیں, موبائل پہ تصویریں, یہ بھی ایک برے اخلاق ہے. اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اگر انسان لگ کر اصلاح کروائے, چھپائے نہیں شیخ سے, ہمت کرے. اسی طرح بد نگاہی, کوئی لڑکوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھ رہا ہے, یہ سب آنکھوں کا زنا ہے. اس کا علاج کروائے, اپنے کام کے چکر میں عورتوں کو نہ دیکھیں. پھر اسی طرح عشق مجازی, یعنی ان سب کی وجہ سے انسان لڑکا یا لڑکی کے عشق میں ملوث ہو جاتا ہے, اس کا بھی علاج موجود ہے بھائی. اور ایک بات فرمایا کہ عدم قصد ایزا کافی نہیں, بلکہ قصد عدم ایزا ضروری ہے. یعنی ارادہ کرے کہ مجھے کسی کو تکلیف دینی ہی نہیں ہے. یعنی کہ ارادہ نہیں ہے پھر تکلیف چلی ہو گئی کسی کو, ارادہ کرے کہ مجھے تکلیف ہی نہیں دینی ہے. یہ سب برے اخلاق ہیں. اب صرف دو صفحوں میں یہ بیان ہوا ہے, اتنی تفصیل سے بات ہوئی, تو بتائیے ایک دن میں تو یہ سب چیزیں نہیں آئیں گی. اس لیے کتاب پڑھنا شروع کر دیں, اصلاح اخلاق, انشاءاللہ سے بہت زبردست فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور مدد فرمائیں گے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ غصے میں عقل درست نہیں رہتی, انجام سوچنے کا بھی ہوش نہیں رہتا, اس لیے زبان سے نامناسب. اچھا میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ نے بیوی کو گالی بھی دی؟ انہوں نے بتایا, اس نے بتایا کہ بھائی ہاں میں نے گالی, میں نے دیکھی کہ شیخ سامنے کھڑا ہو, آپ شیخ کو گالی دیں گے؟ اللہ نہ کرے شیخ کے سامنے کسی کو آپ گالی دو گے. تو شیخ سے تعلق تو اللہ کے لیے کیا, اور وہ بھی ماں بہن کی گالی, توبہ توبہ. اور حضرت طائف صاحب کا ایک بیان تھا, اس میں عجیب بات فرمائے تھے, اگر کسی نے کسی کو کمبخت بھی کہہ دیا اور سامنے والے کو برا لگ گیا تو یہ بھی گالی ہے. یہ دیکھیے یہ بڑی گہری بات ہے, کیونکہ گالی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچانا, نہ کہ ماں بہن کی گالی. کمبخت کہنا بھی گالی ہے اگر سامنے والے کو تکلیف پہنچ گئی تو. یہ بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں بھائی, کہ بڑے جو ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں. فرمایا زبان سے نامناسب بات نکل جاتی ہے غصے میں, اور ہاتھ سے زیادتی ہو جاتی ہے, اور ہاتھ سے ظلم ہو جاتا ہے, اور کبھی غصے میں تین طلاق دے کر زندگی بھر رونا پڑتا ہے, اور کبھی غصے میں بے اندازہ مار پیٹ سے قتل و ہلاکت تک کا جرم ہو جاتا ہے. وہی صاحب جنہوں نے ظلم کیا بتایا تھا کہ دل چاہ رہا ہے کہ فارغ کر دوں. میں نے کہا کوئی فارغ کر نہیں. اب آپ لوگ, یہ حضرت کا جوڑا اچھا جملہ ہے, میں نے کہا کہ دیکھیے اب آپ لوگ بچوں کے لیے جئیں گے, میاں بیوی آپ لوگ جھڑو جھگڑا چھوڑ دو, اب آپ لوگوں کو جینا ہے, آپ لوگوں کی نہیں بن رہی, بچوں کے لیے جیو. اللہ نہ کرے اس طرح ہو گیا تو سر پھر بتاتے ہیں, دیکھو بھائی بزرگوں سے تعلق ہے اور ان کا گھر دیکھو اجڑ گیا ہے نا. بھی بڑا ان کو میں نے نصیحتیں کی, اللہ کرے وہ سن بھی رہے ہوں, وہ ان کی اہلیہ, اللہ ان کو ہدایت دے, ان پہ فضل فرمائے کہ آپ بچوں کے لیے جئیں, آپ لوگ اچھے اخلاق سے رہیں. اس برے اخلاق کی غصے کی وجہ سے کتنے گھروں کے اور خاندانوں کے چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کا علاج پانی ہے، بس جب غصہ آئے تو وضو کر لے، غصہ جس پر آ رہا ہے اپنے سامنے سے ہٹا دے، اگر وہ نہیں ہٹ رہا تو خود ہٹ جائے، پھر سوچے جس طرح اس نے میرا قصور کیا ہے میں نے بھی تو اللہ کا حق مارا ہے، میں نے بھی تو اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے، اور اس سے زیادہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق میں قصوروار ہیں، اس کے باوجود اللہ ہمارے اوپر مہربانی فرما رہا ہے، انعامات فرما رہا ہے نا، اس طرح اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے تو ہم بھی اس بندے کی خطا کو معاف کر دیں بھائی، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، جب غصہ ہلکا ہو جائے، عقل درست ہو جائے تو جو مناسب سزا ہو، جیسے بچوں کی اصلاح کرنی ہے تو غصہ کر سکتا ہے، جب غصہ ختم ہو جائے تو خوب سوچ کر شریعت نے جتنی اجازت دی ہو اتنی سزا دے دیں، اس طرح بار بار کرنے سے غصے کی اصلاح ہو جائے گی تھوڑی دیر بس۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو کام خلاف شریعت کا آپ کو دن چاہ رہا ہے، ایک منٹ چلو سمجھ لیں 20 سیکنڈ رک جائیں، 1 2 3 4 20 سیکنڈ رک جائیں، پھر سوچیں اللہ نے اللہ کی بات سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوں گے، بس غصے کو روک لیں، 10 سیکنڈ رک جائیں چلیں۔ غصے کا روکنا تو نفس پر بوجھ معلوم ہوگا مگر اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، اور غصہ کرنے سے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ نے تو قتل والے لوگوں کو معاف کی، جنہوں نے قتل کیا تھا نا، ان کے خاندان والوں کو ہدیہ بھجوائے تھے ہمارے حضرت مراکی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے بھی اس طرح کیا، اور ہمارے موجودہ شیخ نے بھی، جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی ان پہ انعامات کی بارش فرما دی۔ تو یہ تو آپ کی بیوی ہے، یہ تو آپ کے شوہر ہے، یہ تو آپ کے بچے ہیں، یہ تو آپ کے خاندان والے ہیں، ان کے دشمن کیوں بن رہے ہیں؟ چھوٹی سی بات ہوتی ہے معاف کر دیں بھائی، ہر بات کا بتنگڑ کیوں بناتے ہیں؟ حتیٰ کہ آہستہ آہستہ بد اخلاقی کی وجہ سے انسان بے یار و مددگار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک صاحب جو بہت ہی کڑوے مزاج کے تھے، پڑوسیوں کو تنگ کیا کرتے تھے، جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو جنازہ اٹھانے کے لیے مزدوروں کو اجرت پر لانا پڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں گرا دے کسی کو، بلکہ بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ایک بابا بایزید بستامی جا رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کسی دشمن نے ان کے سر پر راک کا ٹوکرا پھینک دیا، یعنی کچرے کا سمجھ رہے، ہمارے اوپر کوئی پھینک دے، اگر نیچے جا رہے ہو ابھی آپ لوگ یا میں جا رہا ہوں، اوپر سے کوئی پھینک دے کچرا، کیسا حال ہوگا بھائی، اتنے اچھے کپڑے پہن کر آئے آپ نے، سر کا سر کے سارا پورا کچرا پھینک دیا۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ مریدوں نے کہا حضرت یہ الحمدللہ کیا موقع ہے؟ فرمایا جو سر گناہوں کے سبب آگ برسنے کے قابل تھا، اس پر آگ برسی ہے تو شکر ادا کیوں نہ کروں۔ اسی طرح محرومی فرماتے ہیں دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک نے کہا ایک گالی دے گا تو میں 10 گالی دوں گا، محرومی نے فرمایا مجھے 1000 گالیاں دے لو، مجھ سے ایک گالی بھی نہیں سنو گے۔ دونوں نے آپ کے قدم کو بوسا دیا اور صلح کر لی۔ دیکھیے کیسے اخلاق تھے ان کی، اصلاح کے لیے انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے 1000 گالیاں دے لو، مجھ سے ایک گالی بھی نہیں سنو گے، اور یہاں تو بیوی کو گالی دے رہے ہیں، بچوں کو گالی دے رہے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک خادم کو ڈانٹا، اس نے معافی بھی مانگ لی، فرمایا تو ہمیشہ اسی طرح ستاتا رہتا ہے، آخر کب تک تیرا یہ معاملہ بھگتا کروں؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب بیٹھے تھے، کان میں فرمایا مولانا جتنا اپنا اللہ سے بھگتوانا ہے اتنا یہاں ان کے بندوں کی بھگت لو، یعنی وہاں اپنی خطائیں جس قدر معاف کرانی ہے یہاں اتنی لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرو۔ جب غصہ بہت تیز غالب ہو فوراً سوچ لیں اگر ہم اس وقت غصے پر روک لیں گے اور اگر ہم اس کو معاف کر دیں گے تو اللہ قیامت میں اپنا عذاب ہمارے اوپر سے روک لیں گے۔ یہ بشارت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث سے ثابت ہے، من کف عذابہ، جس نے اپنے غصے کو روک لیا، کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنا غصہ اس سے روک لیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، تو غصہ اللہ نے رکھا ہے، ہمت کر کے اس کو معاف کرنا سیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں اور نرمی پر بھی ایسی ایسی نعمتیں دیتے ہیں جو سخت مزاجی پر نہیں دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ بعض اچھے پڑھے لکھے لوگ ذکر و فکر عبادت کرنے والے حضرات بھی جب غصے میں آتے ہیں تو زبان سے گالی بک جاتے ہیں. گالی بکنا تو شرافت طبعی طبیعت کے شرافت کے بھی خلاف ہے, حیا کے بھی خلاف ہے, شرم کے بھی خلاف ہے. ایسے بہت سے لوگ انگلش میں گالی بک دیتے ہیں, بس ہر وقت بس واٹس ایپ پہ ایف 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 والی گالی, فلاں فلاں جو بھی گالی ہے, جب دیکھو ان کے سامنے بھی کھڑے ٹن ٹن فوراً وہ گالی بک دی. نہیں سمجھتے, بڑا اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں انگلش میں گالی دے کے. یہ بھی جائز تھوڑی ہے انگلش میں گالی دینا. سوچنا چاہیے جس منہ سے ہم تلاوت کرتے ہیں, جس منہ سے درود شریف پڑھتے ہیں, ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں, نہ کوئی تلاوت کر رہا ہے نہ کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے, الا ماشاء اللہ. آج کل کے مریدین بھی تلاوت نہیں کرتے, درود شریف بھی نہیں پڑھتے. جس منہ سے ہم تلاوت کرتے ہیں, جس منہ سے درود شریف پڑھتے ہیں, جس منہ سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کا پاک نام لیتے ہیں, اس منہ سے ناپاک کلمات نکالتے ہیں. کسی نیک کسی صالح اور شریف انسان کو یہ عادت زیب نہیں دیتی ہے. یہ بیماری عموماً غصے سے مغلوب ہونے کے وقت پیدا ہوتی ہے, لہذا غصے کا جو علاج ہے وہی اس بیماری کا علاج ہے. ہمت سے کام لے, اپنی ذلت سے بچاؤ اور حفاظت کو سوچے, اللہ کے سننے کا خیال جمائے کہ میری یہ بیہودہ باتیں, میری یہ لغو باتیں, میری بے حیائی والی باتیں اللہ سن بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کان بھی رکھتے ہیں اور بہت ایک ایک بات سنتے ہیں ہماری. اگر خاموشی سے ہم کسی لڑکی یا لڑکے سے بات کر رہے ہیں نا, چیٹ چیٹ کر رہے ہیں, بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر, امی ابو سے چھپ کے یا پھر بہن بھائی سے چھپ کے یا کوئی شوہر سے چھپ کے یا کوئی بیوی سے چھپ کر کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ ان کو سن بھی رہے ہیں. جس پر بے جا غصہ کرے یا بد کلامی یا گالی نکلے, اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے, خواہ نفس کو کتنی ہی ذلت ہو, اور سوچے کہ یہاں کی یہ تکلیف دوزخ کی تکلیف سے کم ہے, اس قسم کی ہر غلطی پر کچھ مال بھی خیرات کرے تاکہ نفس کو صدمہ بھی پہنچے, کچھ نفل نماز کا بھی جرمانہ اپنے نفس پر لازم کرے شیخ کے ذریعے سے, اور اچھے اور شریف انسانوں میں رہے جو گالی نہیں بکا کرتے, اور گڑ گڑا کر اصلاح کی دعا بھی کرتا رہے. انشاءاللہ ہمت اور دعا کی برکت سے یہ بیماری چلی جائے گی. تو جس کو جو بھی بیماری ہو اللہ سے گڑ گڑائے, فکر لگا رہے, انشاءاللہ ضرور فضل ہو جائے گا. ایک دو باتیں بس اس میں سے اصل میں سنانی تھی. فرما رہے ہیں حکیم الامت, یہ گناہ کر کے توبہ کو مت آزماؤ, اگر کہیں گر گئے تو مرہم لگاؤ. ایک ہے اپنے کو گرانا, ایک ہے گرنا, ایک ہے پھسلانا ایک ہے پھسلنا. اگر باوجود کوشش کے بتقاضۂ بشریت, یعنی انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے مادہ گناہوں کا, کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ سے رونا شروع کر دے. یہ نہیں کہ شیطان نے کہا اس بار مزہ لوٹ لو بعد میں توبہ کر لینا. ایسے ہی لوگوں کے لیے سلب توبہ کا اندیشہ ہے, جو گناہ کے مزے لوٹنے کے لیے توبہ کا سہارا لیتے ہیں, ان کی توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے. ایسے لوگوں سے توفیق توبہ سلب ہو جانے کا خطرہ ہے, کیونکہ توبہ کا غلط استعمال کر رہے ہیں. یہ ایمرجنسی کے لیے توبہ استعمال نہیں کر رہا, بلکہ حرام مزہ لوٹنے کے لیے توبہ استعمال کر رہا ہے. دیکھیے اللہ والے کیسے نفس پہ ہاتھ رکھا ہے ہمارے. یہ توبہ تو اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ میں حرام مزے لیتے رہوں. میر صاحب بھی جانتے ہیں, میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص ہر وقت گناہ کرتا تھا, علماء کو بھی گالیاں دیتا تھا, برا بھلا کہتا تھا, اللہ والوں کو بھی برا بھلا کہتا تھا. آخر میں بیمار ہو گیا تو لوگوں نے کہا ڈاکٹروں کا فیصلہ ہے, بچ نہیں سکتے ہو, توبہ کر لو. اس ہمارے دوست سے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو توبہ کا لفظ, یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا. دنیا کی تمام ڈکشنری کے الفاظ نکل رہے ہیں, ہسپتال لے جاؤ, ڈاکٹر سے کہو دوا لا دو, روٹی لا دو, مکھن لا دو, لیکن یہ تے واو بے ہے یہ لفظ بالکل نہیں نکل رہا. بھائی یہ قصہ ابھی کا ہے, یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں. سبحان اللہ. اب ساری سائنسدانوں کا بورڈ بٹھا دو, ایک شخص کے منہ سے ہر لفظ نکل رہا ہے توبہ نہیں نکل رہا, اب تو یہ سائنسدان کچھ کر سکتے ہیں اس میں؟ اب تو اللہ پر ایمان لاؤ. اور یہ بھی بزرگوں نے فرمایا, بد نظری کے مرض پر بھی کفر کے خاتمے کا اندیشہ ہے, کیونکہ جب موت کی بے ہوشی آئے گی تو لوٹے سے وہی نکلے گا جو اس کے اندر ہے. ایک لوٹے میں گدھے کا پیشاب ہے, اس کو جھکاؤ گے تو کیا گلاب کا عرق نکلے گا اس کے اندر؟ لوٹا ہے. ہم لوگ تھر میں گئے تھے تو وہاں تو کوئی نل ہی نہیں تھا, سب لوٹے سے وضو, لوٹے سے واش روم, لوٹے سے غسل, سارے کام لوٹوں سے وضو ہو رہا ہے. نل تو لگے ہوئے تھے مگر وہاں نلوں میں پانی نہیں آتا. تو اگر لوٹے میں گدھے کا پیشاب ہے تو اس کو نکالیں گے تو عرقِ گلاب تھوڑی نکلے گا. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ایک شخص بد نظری کا مریض تھا, کسی حسین لڑکیوں کو دیکھ کر اس کی یاد سے نجات ہی نہیں پا سکتا تھا. نظر ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ بعض وقت اس سے کبھی نجات بھی نہیں ملتی. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا, ایک عالم کی نظر ایک عورت کی پنڈلی پر پڑ گئی. بتائیے, عالم تھے اور وہ بھی طواف کرتے وقت عورت کی پنڈلی پر پڑ گئی, ساری زندگی اس سے نجات نہ پا سکے حالانکہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا. جب آنکھ بند کی وہی پنڈلی نظر آتی تھی, ایسا پنڈ پکڑا کہ پنڈلی دماغ سے نہیں گئی. تو علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ فرماتے تھے, ایک عاشق اور بد نظری کے مریض نے کسی حسین لڑکے کو دیکھا تو اس کی شکل اس کے دل میں گھر کر گئی. جب مرتے وقت اس کو کہا گیا, بھائی مر رہے ہو کلمہ پڑھ لو, تو اس نے کہا, رضا کا اشھا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل, اے معشوق تیرا خوش ہو جانا مجھے اللہ کی رحمت سے زیادہ محبوب ہے. بس اسی کفر پر خاتمہ ہو گیا. اس لیے اللہ کے لیے نظر کی حفاظت کرو دوستوں بزرگوں, انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا. محدث عظیم مولا علی قاری مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں, جو نظر بچائے گا اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی, اور جب ایمان کی حلاوت ملتی ہے جس دل میں داخل ہوتی ہے پھر کبھی نہیں نکلتی. اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے. اور بد نظری کرنا فلشنس کا گناہ ہے, احمقانہ گناہ ہے. دن میں 1000 بار پاگل کتے کی طرح عورتوں کو دیکھو تو بتاؤ وہ ملے گی؟ مل ہی نہیں سکتی. کتنی عورتوں کو دیکھ لیں گے. یہ حضرت والا کے ایک بات سے میں تھوڑا سا پڑھ کے سنایا تھا, اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذل جلال والاکرام, یا اللہ جو باتیں بیان ہوئیں سب سے زیادہ فقیر محتاج ہے, مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے. اور جو ہمارے دوست احباب سن رہے ہیں اور جو خواتین سن رہی ہیں, جو مائیں بہنیں بیٹیاں, ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرما, برے اخلاق سے توبہ کرتے ہیں اچھے اخلاق نصیب فرما دیجیے. غصے کو پینے والا بنا, گالی بکنے سننے سے بچا, یا اللہ گالی بکنے سے بچا لے. یا اللہ غصے کو پینے والا بنا دے ہمیں, پہلوان ایسا پہلوان بنا کہ جب غصہ آئے تو وہ سارا غصہ پی جائے. معاف کر دے, احسان کر دے. یا اللہ ہمیں ایسے اخلاق نصیب فرما دیجیے, اپنی رحمت سے ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دے, بتکلف نرمی اختیار کرنے کی توفیق دے. اور یا اللہ لڑائی جھگڑے کے موقع ہی نہ آنے دے, ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ نہ بنائے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ اونچا مت لے جائیں. مسلمان بھائی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, مسلمان بہن ہے, غلطی ہو سکتی ہے, تو اس کی غلطی کو ہم معاف کر دیں, اس کو اچھالیں نہیں, غیبتیں نہ کریں, بدگمانیاں نہ کریں. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خاندانوں کو جوڑ کے رکھیں, خاندانوں میں جھگڑے پیدا نہ کریں. اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے. اے اللہ اپنے بڑوں سے مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے ہم سب کو. اے اللہ اپنے مسلح سے, اپنے شیخ سے کسی بات میں اگر ایسی بات ہو رہی ہے اس سے لڑائی جھگڑے بڑھنے کا خدشہ ہے, تو ہمیں توفیق دے کہ ہم بڑوں کی باتوں کے آگے اپنے دل کو جھکا دیں, تواضع اختیار کر لیں, اپنے جوش اور جذبات کو ٹھنڈا کر کے اپنے بڑوں کی باتوں کے آگے جھک جائیں. ہمیں توفیق دے کہ ہم جذباتی فیصلے نہ کریں, جوشیلے فیصلے نہ کریں, بلکہ اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے اور ان کی بات کے آگے اپنی رائے کو مٹا دیں. ایسی عظمت شیخ اور اپنی محبت اور اپنی ایسی عظمت دے دے کہ ہم جذبات میں نہ آئیں. خاص فضل فرما, ہم شریعت پہ چلیں, اپنے مزاج میں اور شریعت میں جب ایکسیڈنٹ ہو, تصادم ہو, تو ہم اپنے جذبات کو آگے نہ لائیں بلکہ شریعت کو آگے لے کر آئیں. اور اگر شریعت سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم کیونکہ نفس کے غلام ہیں, کیونکہ شیخ سے محبت اور عقیدت ہوتی ہے, تو اپنے شیخ سے ہم وقت لے کر اس سے مشورہ کریں, ہمیں توفیق دے. اور شیخ بھی قاضی نہیں ہے, شیخ سے اللہ کا عشق سیکھنے کی توفیق عطا فرما. شیخ ہمارے درمیان کوئی سپریم کورٹ کا جج نہیں ہے, وہ کوئی قاضی نہیں کہ فیصلے کرتا رہے گا میاں بیوی کے, بلکہ ہمیں توفیق دے کہ میاں اور بیوی دونوں, اور میں خود بھی اپنے شیخ سے اللہ کا عشق سیکھ لوں, جب اللہ کا عشق آ جائے گا, جب اللہ کا عشق آ جاتا ہے تو وہ لڑائی جھگڑے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, وہ بدگمانی میں اپنے دل کو جلاتا نہیں ہے, وہ حسد نہیں کرتا, وہ اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی رکھتا ہے, اپنے دل کو دین کے کاموں میں لگاتا ہے, اپنے شیخ کے بیانات سنتا ہے, اللہ والوں کی کتابیں پڑھتا ہے اور گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگاتا ہے, حسرتوں کا خون کرتا ہے, تمناؤں کا خون کرتا ہے, غصے کو پی جاتا ہے. ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلا دے, نفسانی اور خاندانی طریقوں سے بچا کر, رشتہ داروں کے طریقوں سے بچا کر, مگر ان کا حق ادا کرنا ہے حدود شریعت کے مطابق, ہمیں اپنے اکابر بزرگوں کے طریقوں پہ چلا دے. ہمارے پیارے شیخ کو بھی, مجھے بھی, سب سے مجھے اس فقیر کو بھی, میرے شیخ کو بھی, میرے والدین کو بھی, جو جو سن رہے ہیں ہمارے احباب میں, دوست احباب, رشتہ داروں میں, پیر بھائیوں میں, جو جو بیمار ہیں سب کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما, سب کی کمزوریوں کو قوت سے بدل دے, سب کو طاقت و صحت و توانائی اپنے دینی کاموں کے لیے, ضروری عبادات کے لیے, حقوق واجبہ کے لیے طاقت عطا فرما, تاکہ ہم آپ کو اور راضی کر سکیں. اے اللہ, ہمیں تقوی والا بنا, اللہ والا بنا, متقی بنا, مشورہ کرنے کی توفیق دے, مشورے کی سنت پر عمل کی توفیق دے. اے اللہ, خاص فضل فرما دیجئے, عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم دے دیجئے. اے اللہ, جن جن کے پاس اسمارٹ فون ہے ان سب کو اس کو جائز استعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ نہ کرے اگر ناجائز تصویروں میں, ویڈیو گیم, گناہوں میں استعمال ہو رہا ہے تو اپنے مسئلے سے کھل کر اصلاح کروانے کی توفیق دے اور اس کو غلط استعمال سے بچا لے. اللہ نہ کرے جیسے اس لڑکے کا دل میں بس گیا تھا, مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ ہمارے آنکھوں میں, دل میں وہ موبائل فون کی گندی تصویریں بس جائیں. اے اللہ, ہم توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجیے. آج تک جو گناہ کیے ہیں آپ نے پردہ فرمایا, تو اے اللہ ابھی بھی پردہ رکھیے, ہمیں معاف فرما دیجیے اور اس گناہ کی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما. شیخ نفرت نہیں کرتا بلکہ وہ طریقے بتا دیتا ہے. اے اللہ, ہمیں برے اخلاق سے بچا لے اور موبائل کے فتنے سے بچا. اے اللہ, خاص فضل فرما دیجیے. اے اللہ, ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے. اے اللہ, ہمارے شیخ کا رتبہ بڑھا دے, سرتاج زمانہ حضرت والا کو بنا دے. اور یا اللہ, جو جو ہمارے احباب میں, خاندان میں کورونا وبا میں مبتلا ہیں, کسی بڑی چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے, سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. مانور زمہ بھائی اور جو بھی ہمارے احباب میں, خاندان والوں میں کرونا وبا میں مبتلا ہیں, سب کو جلد سے جلد مکمل صحت دے دیے. رنویر صاحب ہمارے جو دوست ہیں کراچی والے, ان کے بڑے بھائی کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا, ان کی بڑے بھائی کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے. آج ان کی بے حساب مغفرت فرما, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے, ان کے درجات بلند فرما, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اور یا اللہ, جن جن لوگوں کے دنیا سے بزرگان دین بڑے چھوٹے چلے گئے, ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہمارے پیارے شیخ اول حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, قبروں کو نور سے بھر دے. ہمارے شیخ کو کروڑوں جانے عطا فرما, اپنے شیخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. بہت زبردست آپ نے ہمیں پیارے شیخ عطا فرمائے ہیں, بہت پیارے, بہت ہی اللہ والے, بہت متقی اور اولیاء صدیقین اور عارف باللہ ہیں. اے اللہ, ان کی باتوں کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسے لوگ دنیا میں گنے چنے ہی رہ گئے ہیں جو اکابر کے طریقے پہ چل رہے ہوں اور عمل بھی کر رہے ہوں اور عمل نظر بھی آتا ہو. اے اللہ, ہمیں ایسے پیارے لوگوں کی تقلید کر کے اپنے نفس کی اصلاح کروانے کی ان سے توفیق عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ علیہ وسلم, آمین. یا ہمارا بحرمت سے جو مسلم